كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا،
بسنته انجلى نوري بهدي الحق أرشدنا.
كتاب الله دستوري أسوتنا، بسنته انجلى نوري بهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، خلق أسوتنا.
ولقد آتينا لقمان الحكمة، یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کر. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے. ومن کفر، جو ناشکری کرے، فان اللہ غنی حمید، تو اللہ تعالی بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور حمد کیا گیا ہے. لقمان، ان کے بارے میں مختلف آراء ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک وہ نبی تھے، لیکن اکثریت کا خیال یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے. بہرحال وہ ایک دانا انسان تھے، اور ان کی دانائی کی باتیں عربوں کے ہاں مشہور و معروف تھیں. جیسے علامہ اقبال کو ہم حکیم الامت کہتے ہیں، اور علامہ اقبال کے اشعار کو ہم کوٹ کرتے ہیں. ایسے ہی حکیم لقمان کی باتیں عربوں کے ہاں کوٹ کی جاتی تھی، اور عرب مانتے تھے کہ وہ بڑے سینسیبل آدمی تھے. اب وہی باتیں کہ جو لقمان نے کہی تھی، تم ان کو سینسیبل مانتے ہو نا، تو یہی باتیں تو ہمارے نبی کہہ رہے ہیں. اب اصل جو سینس ہے اس رکوع کا جو اب آ رہا ہے وہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس میں اختلاف ہے کہ اگر وہ نبی نہیں تھے تو وہ کیا تھے. بعض لوگوں کے نزدیک وہ بادشاہ تھے، بعض لوگوں کے نزدیک وہ لکڑہارے تھے، بعض کے نزدیک وہ حبشی غلام تھے جو بڑے ہی کا کام کرتے تھے، لیکن بہرحال ایک سینسیبل آدمی تھے. اور یہ حکمت و دانائی جو ہے، یہ علم سے اونچی ایک شے ہے. عام طور پر یعنی جو جوڑے جوڑے الفاظ ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں، ان میں حکمت کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے علم، علم و حکمت، پھر حکمت و دانائی. اب علم کے ساتھ حکمت کا کیا تعلق ہے؟ حکمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بلیسنگ ہے اس دنیا میں کسی انڈیویجول پر. سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا کہ یوت الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے. ومن یوت الحکمہ، اور جسے حکمت عطا کی گئی، فقد اوتی خیرن کثیرا، تو اس کو بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا. یعنی ہی از بلیس ود دا ہائیسٹ گڈ. وہ ہائیسٹ گڈ ہے کیا؟ ہا کاف میم کا مادہ حکم، جو آرڈر کے معنوں میں آتا ہے، اسی سے حکومت بنا ہے، اسی سے استحکام بنا ہے. اب سمجھ لیں نا، تو اس کی اصل سینس جو ہے وہ اسٹرینتھ کی ہے. پھر میچیورٹی کے لیے آتا ہے، تو انسان کی جو علم ہے، سمجھ ہے، جب وہ میچیور ہو جاتی ہے تو پھر اس پر حکمت کا اطلاق ہوتا ہے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دانائی عطا فرما دی. پھر حکمت کے ساتھ ایک اور جو جوڑا ہے وہ کیا ہے؟ حکمت و فلسفہ. اب فلسفی آدمی کون ہوتا ہے، حکیم کون ہوتا ہے؟ ان دونوں میں ایک چیز جو ہے وہ مشترک ہے، فلسفی بھی غور و فکر کرتا ہے اور حکیم و دانا انسان بھی غور و فکر کرتا ہے. لیکن فلسفی سوکھا غور و فکر کرتا ہے، جبکہ حکیم اور دانا انسان وہ غور و فکر کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے. یعنی جہاں سے اسے کوئی بینیفٹ ملتا ہے تو اس کا اعتراف کرتا ہے. جبکہ فلسفی جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، اور جو بات اس نے اپنے غور و فکر سے حاصل کی ہو اس کو نمبر ون پہ رکھتا ہے، اور جو انفارمیشن اسے کہیں اور طرف سے ملی ہو اس کو نمبر ٹو پہ رکھتا ہے. جبکہ شکر گزاری کیا چیز ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام. اب وہ ایک حجام کو بھی کہتے تھے وہ میرا استاد ہے. اب وہ عام آدمی جو ہے وہ سوچتا ہے کہ لو جی اتنے بڑے امام اور حجام کیسے استاد ہو گیا، ان کا ہسٹری کیا ہے اس کی، کہ کہیں جوانی کے دور میں جب وہ امام ابھی نہیں بنے تھے، اس مرتبہ یہ ایک مقام و مرتبہ انہیں حاصل نہیں ہوا تھا، تو کسی حجام کے پاس، باربر کے پاس بال کٹوانے کے لیے گئے اور بائیں سائڈ جو ہے اس کی طرف انہوں نے کر دی. یہ ذہن میں رکھیے گا، اس وقت حجام کے پاس وہ کرسیاں جو ہے وہ فینسی قسم کی نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کے گرد موو کرتا تھا، حجام بیٹھا ہوتا تھا، پھر جو بال کٹوانے والا وہ اس کے سامنے جا کے بیٹھتا تھا، تو اس کے سامنے جا کے بیٹھے اور بائیں طرف اس کی آگے کر دی. تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، سنت جو ہے پہلے دائیں طرف سے بال کٹوانا ہے. تو اس نے، کیونکہ اس نے یہ بات انہیں سمجھائی تھی، تو وہ اس کا بھی احسان مانتے تھے، شکر ادا کرتے تھے، اسے اپنا استاد کہتے تھے. یہ ہوتی ہے شکر گزاری. تو انسان کا علم جب میچور ہو جائے، یعنی ایک ہے بلک آف انفارمیشن، ایک ہے اس بلک آف انفارمیشن کو ایک لائن پر آ کر لے آنا اور اپنی ساری معلومات کو اکٹھا کر کے نتیجہ خیز بنانا، یہ چیز ہے کہ جو حکمت کا پروسیس کہلاتا ہے. اور یہ کیسے ملتا ہے؟ جب انسان شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے. جس سے بھی انسان کوئی چیز لرن کرے اس کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص اس کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس نیکی کو مانتا ہے، نہ شکری نہیں کرتا. تو اگر انسان اپنے غور و فکر کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے حکمت و دانائی سے نوازتا ہے. تو حضرت لقمان کون تھے؟ یعنی ایک بادشاہ تھے یا حبشی غلام تھے، لیکن سینسیبل آدمی تھے، اللہ تعالیٰ انہوں نے حکمت و دانائی سے نوازا تھا. پھر یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے کہ جب وہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے ذکر کو دوام بخشتا ہے. ابو لہب وہ ایک بدقسمت انسان تھا کہ اس پر پھٹکار قرآن مجید میں کی گئی اور قیامت تک قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی رہے گی، اور تبت یدا ابی لہب و تب تلاوت کی جاتی رہے گی. اور ادھر قیامت تک قرآن مجید تلاوت کیا جائے گا اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا حضرت لقمان کو کہ ہی واز اے سینسیبل مین، وہ ایک وائز مین تھے، سمجھدار آدمی تھے. اللہ تعالیٰ کی پذیرائی ہے. تو اصل میں یہاں پر بیان کرنی ہے حکمت و نادانائی کی باتیں، تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے بیان کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے ریفرنس سے ان کی نصیحتوں کے اندر دانائی کی وہ باتیں بیان کی ہیں اور ان کو قیامت تک کے لیے ایک دوام بخشا ہے کہ یہ بھی ہمارا ایک بندہ تھا جس کو ہم نے دانائی نماز سے نوازا تھا اور ہم نے اس کو شکر گزاری کی روش اپنانے کو کہا تھا اور وہ بڑا شکر گزار تھا. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. اَنِشْكُرْ لِلَّهِ، اب حکمت کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کر. اب یہ اللہ کی شکر گزاری جو ہے، یعنی اس رکوع کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں ایمان باللہ کا ذکر ہے اور ان پرنسپل ایمان بالآخرت کا ذکر بھی ہے، لیکن نبی کا کہیں ذکر نہیں ہے. پھر میں ایک اور فرق بھی آپ کو نوٹ کراؤں گا کہ وہ اپنے حقوق کا کوئی ذکر اپنے بیٹے سے نہیں کرتے. یعنی ایک آدمی جو شریف آدمی ہے اس کی شرافت سے یہ کمتر ہے کہ بیٹے سے کہے میری عزت کیا کرو، مجھے سلام کیا کرو. اب چونکہ ان کی نصیحتوں میں یہ گیپ رہ گیا تھا، لہذا دو آیات آپ دیکھیں گے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایڈ کی جائیں گی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. یعنی فلسفی جو ہوتا ہے اس کا علم جو ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے اور وہ اپنے اس وسیع علم میں کنفیوز ہوتا ہے، جبکہ دانا انسان جو ہے اس کا جتنا بھی علم ہے وہ نتیجہ خیز ہوتا ہے، یعنی ایک نقطے پر جا کر وہ کنڈینس ہوتا ہے اور اس سے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے. وہ اس کے بعد آپ بیٹھیں گے تو آپ کے جو کنفیوژنز ہیں وہ ختم ہوں گے، جبکہ کسی فلسفی کے پاس آپ بیٹھیں گے تو آپ پورے سینسز میں جائیں گے اور کنفیوز ہو کر واپس آئیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِكْمَةً أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تو ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ کا. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا کبھی وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا. کہ شکر گزاری جو ہے یہ ایک بڑا بنیادی ہیومن کیریکٹر ہے. اگر انسان میں شکر گزاری ہے تو اس میں انسانیت ہے، اور اگر اس میں شکر گزاری نہیں ہے، تھینک لیس ہے، تو پھر وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے. تو جو انسانوں کا شکر ادا کرتا ہے ان بائس، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اس کو بھی پہچانتا ہے اور اللہ کا بھی شکر گزار بنتا ہے. اور جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، تھینک لیس آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے شکر کا بھی کی بھی توفیق نہیں دیتا. ومن کفر، جو ناشکری کرے، فإن اللہ غنی، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. حمید، حمد کیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اور کب کہا؟ جبکہ اسے نصیحت کر رہے تھے، اور خیال یہ ہے کہ یہ ان کی آخری نصیحتیں ہیں، یعنی موت کے قریب انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو، وہ ہے کہ جو ریکارڈ کی گئی. جبکہ وہ نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، بیٹا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، ان شرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ حق تلفی کو. یہ عدل کا الٹ ہے. عدل کیا ہے؟ عدل انصاف نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ دو لفظ بھی جدا جدا ہیں، انہیں کنفیوز نہ کریں. انصاف بنا ہے نصف نصف کرنے سے، یعنی کوئی جھگڑا ہے، دو آدمی کلیم کر رہے ہیں ایک ہی چیز کو، تو انصاف کیا ہے؟ آدھا آدھا بانٹ دیں. عدل کیا ہے؟ جس کا جو حق ہے اسے دے دیں، کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کریں. اگر ایک فریق جو ہے وہ پورے 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 کے پورے کا حقدار ہے تو پورا اسے دے دیں، دو تہائی کا حقدار ہے تو دو تہائی اسے دے دیں. اب اگر وہ حقدار تو دو تہائی کا ہے، اسے دو تہائی سے محروم کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ اس پر ظلم ہے. پھر اگر آپ کسی کا پیسہ ایک روپیہ ماریں گے تو ایک روپیہ ظلم کریں گے. اس کے دس ہزار جو ہیں وہ آپ ماریں گے تو آپ اس سے بڑا ظلم کریں گے، اور کسی کے کروڑ آپ مار لیں گے تو اور ظلم کریں گے. تو جتنا بڑا ظلم ہوتا ہے، جتنا بڑا حق ہوتا ہے، اس حق کی حق تلفی اتنا ہی بڑا ظلم ہوتا ہے. تو اس کائنات میں سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ نے اپنا صرف ایک ہی حق کلیم کیا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ صرف میری بندگی کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. تو یہ اس کائنات کا سب سے بڑا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حق اس سے چھیننے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، ان شرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. اب شرک جو ہے یہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے. سب سے بڑا شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا ہے. ذات میں شریک بنانا کیا ہے؟ کہ یہ سمجھنا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہم ذات ہے، اس کا اور اللہ کا اوریجن کامن ہے، کہ ہم ذات سمجھ رہے نا آپ, دنیا میں ذات پات کا جو تصور ہے, ہم ذات کون ہے؟ جس کا میرا باپ کہیں جا کر ایک ہے وہ میرا ہم ذات ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی اور ہم ذات ماننا, اب اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ کوئی کامن سورس ماننا اللہ کی اور کسی اور کی, یا اللہ تعالیٰ کے وجود کو کسی وجود کا تسلسل ماننا, یا کسی اور وجود کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا تسلسل ماننا. جس کی سادہ مثال کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے وجود کو کسی اور کا تسلسل ماننا, کسی کو اللہ کا باپ ماننا, اور کسی اور کے وجود کو اللہ کے وجود کا تسلسل ماننا, اس کا بیٹا ماننا, یہ ہے لم یلد ولم یولد. یہ ہے سب سے گھناؤنا شرک. پھر فلسفیانہ مذاہب میں اس کی اور شکلیں ہیں, جیسے پینتھیزم ہے, کہ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا روپ دھار لیا ہے, یہ ہے پینتھیزم. پھر یہ سمجھنا کہ پوری کائنات تو نہیں, اللہ تعالیٰ کچھ اشخاص کی, کچھ انسانوں کی شکل میں ظاہر ہوا ہے, کرشن جی مہاراج ہے, برہما ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, یہ اللہ کے اوتار مانے گئے ہیں, یہ بھی شرک کی وہی صورت ہے. یہ سب شرک فی ذات کی صورتیں ہیں کہ کسی اللہ کے سوا کسی اور وجود کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا تسلسل مان لینا, یا کسی اور وجود کا اوریجن اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان لینا, تو یہ شرک فی ذات ہے. اس کی کوئی بھی شکل ہو جائے, کسی کو اللہ کا باپ کہا جائے, کسی کو اللہ کا بیٹا کہا جائے, بیٹی کہا جائے, یا اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا ظہور مانا جائے, تو یہ سب شرک فی ذات کی صورت ہے. اس کے بعد شرک فی صفات آتا ہے. شرک فی صفات جو ہے یہ کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر ماننا. اس میں ایک کمپلیکیشن یہ ہے کہ جو زبان ہم بولتے ہیں اس کے سارے محاورے, اس کے سارے ایکسپریشن ہیومن ہوتے ہیں, انسانی ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو بھی ہم انہی اصطلاحات میں, انہی الفاظ میں سے پہچانتے ہیں. پھر شرک سے کیسے بچا جائے, یعنی لفظی اشتراک تو ہوگا, بچا کیسے جائے؟ تین باتیں اگر ذہن میں رکھی جائیں تو پھر انسان شرک فی صفات سے بچ سکتا ہے. سب سے پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی اپنی ہیں, ذاتی ہیں, کسی اور کی دی ہوئی نہیں ہے, جبکہ غیر اللہ کی صفات عطا کرتا ہے, اپنی نہیں ہے. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کی صفات لا محدود ہیں, انفینٹ, ان کی کوئی حد نہیں ہے, جبکہ غیر اللہ کی صفات کتنی بھی بڑی ہو جائیں بہرحال ان کی کوئی نہ کوئی لمٹ ضرور ہے. نمبر تین, اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں, ایٹرنل ہیں, ادھر بھی ادھر بھی, یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی, جبکہ غیر اللہ کی صفات حادث ہیں. یہ حادث, ہا حلوے والی اور آخر میں سے, جسے حادثہ بنائے. حادثہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا, اچانک ظاہر ہو جاتا ہے. تو حادث کا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کی طرح ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گی, جبکہ غیر اللہ کی صفات جب ہیں سو ہیں. آج میں دیکھ رہا ہوں, یہ ثبوت اس بات کا نہیں ہے کہ میں کل بھی دیکھتا تھا اور کل بھی دیکھوں گا, جب ہیں سو ہیں. تو یہ تین باتیں ذہن میں رکھی جائیں تو اگرچہ لفظ وہی ہوگا, اللہ تعالیٰ بھی علم والا ہے, میں اور آپ بھی علم والے ہیں, لیکن میرا علم اللہ کا دیا ہوا محدود اور حادث ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم اس کا اپنا ہے, لامحدود ہے اور قدیم ہے. تیسرا, شرک فی العبادت, کہ اللہ تعالیٰ نے جو حق اپنا مانا ہے, مانگا ہے, وہ کیا ہے, کلیم کیا وہ کیا ہے, کہ میری بندگی میں, میری عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو. اب عبادت کیا چیز ہے, غلامی, بندگی, اس کا ایک ظاہر ہے. ظاہر کیا ہے, اطاعت. توحید کیا ہے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق میں سے کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی. ایسے مانی جا سکتی ہے لیکن اللہ کے مقابلے میں نہیں مانی جا سکتی. کوئی بھی ہو, والدین ہو, استاد ہو, باس ہو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. پھر عبادت کا, بندگی کا ایک باطن ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت ہے. اب غیر اللہ سے بھی پیار کرنا جائز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں کسی سے پیار نہیں کیا جا سکتا. ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ, لوگوں میں سے کچھ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں اور ان سے ایسے پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے کیا جانا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جبکہ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں, سب سے زیادہ محبت اللہ کی. پھر عبادت کے کچھ نون موڈز ہیں جنہیں مراسم عبودیت کہتے ہیں. ہمیشہ سے انہیں عبادت کے لیے خاص قرار دیا گیا ہے, سجدہ, رکوع, منت اور دعا. یہ کیا ہے؟ یہ مراسم عبودیت ہیں. ان کا تو کسی بھی شکل میں غیر اللہ کے لیے جواز نہیں ہے. توحید کا تقاضا کیا ہے؟ کہ سجدہ اور رکوع کسی اور کے لیے نہ ہو. یعنی ادب کے لیے کسی کے سامنے گردن جھکائی جا سکتی ہے لیکن ہول ہارٹیڈلی کسی کے سامنے نہیں جھکا جا سکتا, یعنی دھڑ نہیں جھکایا جا سکتا کہ رکوع کی شکل بن جائے, اور سجدے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. اور غیب میں رہتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا. یعنی ہمارا ایک طرف ایمان ہے کہ روح کون قبض کرتا ہے, حضرت اسرائیل علیہ السلام یا ان کی جو فوج ہے فرشتوں کی, ان کے نمائندے, لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ایڈریس کر سکیں. ہمیں درازی عمر کی دعا دینی ہو تو ہم حضرت اسرائیل سے نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیل ذرا میرے پتوں نے 4 دیر اور زندگی دے دی. یہ دعا ہم اللہ سے مانگیں گے اگرچہ یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ایگزیکیوشن انہی کے تھرو ہوگی. اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ حضرت میکائیل رزق کی تقسیم پر مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بارشیں وہی برساتے ہیں, لیکن ہم بارش کی دعا حضرت میکائیل سے نہیں کر سکتے, اللہ سے کریں گے. یعنی جو فزیکل چینلز ہیں, ویریفائبل فزیکل چینلز, ان میں تو ہم ایک دوسرے کو پکار سکتے ہیں لیکن انویزیبل چینلز میں, غیب میں, ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکار سکتے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, آپ میرے سامنے, میں آپ کو پکار سکتا ہوں, آپ مجھے پکار سکتے ہیں, میں آپ سے ہیلپ لے سکتا ہوں, آپ مجھ سے ہیلپ لے سکتے ہیں, لیکن جہاں نظر نہ آ رہا ہو اور ویریفائبل کنیکشن بھی نہ ہو. ان ٹیلی فون کیا ہے؟ ویریفائبل کنیکشن ہے, ہمیں یقین ہے کہ وہ میری بات سن رہا ہے, وہاں ہم کسی اور کو نہیں پکار سکتے. اور پھر اسی کا تسلسل ہے منت, کہ میٹا فزیکل چینل میں کسی کے ساتھ یہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی موڈز آف ورشپ میں سے ہے کہ اس کے لیے نظر مان لینا کہ اگر تو میرا یہ کام کر دے تو میں تیرے لیے اتنے نفل پڑھوں گا, اتنا صدقہ کروں گا, اسے کہتے ہیں منت. یہ بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. اگر انسان ان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو توحید کا تقاضا پورا ہوتا ہے, اور اگر انسان ان میں کوئی ڈنڈی مارتا ہے تو پھر شرک جو ہے اس کی طرف انسان بڑھتا ہے.
کتاب اللہ دستوری وخیر الخلق اسوتنا
بسنتهم جلا نوری بهدی الحق ارشدنا
کتاب اللہ دستوری وخیر الخلق اسوتنا